السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الأنعام تفسير آية نمبر 161. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، حالانکہ بہت ساری بیچ میں رکاوٹیں آتی رہیں اور سورۃ الانعام کی تفسیر والی کلاس پر ہی اس کا اثر ہوتا رہا، اسی کو ہم پوسٹ پون کرتے رہے، لیکن الحمد للہ آخر کار پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، تو پچھلی جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی اس سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا تھا، آیت نمبر 152 153 اور اس کے بعد کی آیتیں، کہ یتیم کی بات کی گئی ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا تھا، وہ لاسٹ ٹائم ہم نہیں کر پائے تھے. وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ عملی پوائنٹ کیا تھے ہماری پچھلی آیتوں کے، کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا ہے، لیکن کس صورت میں جا سکتے ہیں، کہ اس کے مال میں اضافہ کرنے کی غرض سے، اس کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے وصیت کی ہے یتیم کے بارے میں، تو ہم کو یتیم کے مال کی خاص حفاظت کرنی چاہیے اور بے جا تصرف نہیں کرنا چاہیے اس میں. یعنی اگر کوئی یتیم ہمارے پاس ہے یا کسی کا ہمارے پاس کوئی مال رکھوایا ہوا ہے، تو اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. دوسری بات ہمیں جو سیکھنے کو ملی تھی، وہ اوف الکیل والمیزان بالقسط، کہ پورا کرو عدل کے تقاضوں کو. تو یہاں پر دونوں طرح کی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، یا ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ رشتہ داریوں میں جو حقوق ہیں ہمارے، یا ہمارے ذمے جو فرائض ہیں اس کو ہمیں پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو ہم پر فرائض عائد ہوتے ہیں اس کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے، اور عام طور پر جو عدل کے تقاضے ہیں، نہ کسی پر ظلم کیا جائے، نہ کسی پر زیادتی کی جائے، نہ کسی کے ساتھ کمی کی جائے، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. یعنی کسی بھی معاملے میں کمی یا کوتاہی جائز نہیں ہے. تو رشتہ داروں کا معاملہ ہو یا غیروں کا معاملہ ہو، عدل کی بات بھی کہنی ہے. ان کے ذمے جو ہماری طرف سے جو فرائض بنتے ہیں اس کو پورا کرنا ہے، اور ظلم نہیں کرنا ہے. اور ایک اور بات جو سیکھنے کو ملی تھی، کہ چاہے آپ کا قریبی رشتہ دار کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، آپ کیا کریں گے، عدل کی بات کہیں گے. یہ نہیں کہ جو اپنے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ لگی لپٹی بات کریں اور دوسروں کے لیے عدل کی بات کریں، ایسا نہیں ہے. بلکہ چاہے کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، اگر ان کی طرف سے کچھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ کو ضرور بتانا چاہیے کہ ہاں یہ غلط ہے. تو پھر قابل توجہ باتیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ کیا ہیں، کہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ جو بھی راستے ہوں گے وہ ساری بدعات ہوں گی. لہٰذا جنت تک جانے والا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اسی پر ہمیں چلنا ہے. اور جو حقوق ہمارے ذمے بنتے ہیں اللہ کے بندوں کے، اس کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اسپیشلی یتیموں کے، یا جو معاشرے کا جو غریب طبقہ ہے، یا ایسا طبقہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے ہیں. اور تجارت ہو یا معاملات ہو، میزان صحیح سے عدل سے کام لینا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے، نہ حقوق میں کمی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین. اب آئیے آیہ نمبر 161. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم إلا صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اب چونکہ سورہ انعام کا اختتام ہو رہا ہے اور یہ مکی صورت ہے، آپ جانتے ہوں گے، تو بہت ہی امپورٹنٹ باتیں کہی جا رہی ہیں اختتام پر، کیونکہ کوئی بھی چیز کا جب تتمہ ہوتا ہے، اختتام پذیر ہوتی ہے کوئی بات، تو ایک طرح سے اور یاد دہانی کرا دی جاتی ہے پورے پیچھے کی باتوں کی. تو قل کہہ دیجئے اننی بلا شبہ میں، ہدانی ہدایت دی مجھے ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم طرف صراط مستقیم کے، دینا قیاما یعنی دین صحیح کی، ملت ابراہیم جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفہ جیسے کہ وہ کیسے تھے، حنیف تھے وہ، وما کان من المشرکین اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے. آپ ان سے کہیے کہ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے، یہی وہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم حنیف کا طریقہ زندگی تھا اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال یا بطور ماڈل ہمیں ان کے طریقے کی رغبت کی یاد دہانی کروائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہی ہو، تو میں جو طریقہ لے کر آیا ہوں میں تو اسی راستے پر ہوں، میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہی طریقہ لے کر آیا ہوں، میرا جو راستہ ہے صراط مستقیم ہے، یہ بھی وہی جاتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام گئے تھے یا جہاں ابراہیم علیہ السلام لے جانا چاہتے تھے، اور وہ تو حنیف تھے، یکسو تھے، وہ صرف اور صرف اپنے رب کے بندے تھے، انہوں نے کسی کی پرستش نہیں کی، نہ بتوں کی نہ کسی انسانوں کی. تو قل اننی ہدانی ربی، کہ بے شک میرا رب مجھے ہدایت دیتا ہے اور میں صراط مستقیم پر ہوں اور میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں تم لوگوں کو بھی، اور یہ جو دین ہے دراصل یہی صحیح دین ہے، یہی صحیح راستہ ہے، یہی صحیح طریقہ ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر قائم ہے اور وہ مشرک نہیں تھے. تو تمام رسولوں کی تعلیمات کیا تھی دیکھا جائے تو، یہ تمام رسول کیا میسج کیا پیغام لے کر آئے تھے؟ جی صراط مستقیم پر چلنے کا، ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ وہ جس راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر چل رہے ہیں اس کے بارے میں اعلان بھی کر دیں کہ یہی صحیح اور معتدل دین ہے جو بالکل صحیح ہے، عقائد کے لحاظ سے، اعمال صالحہ کے لحاظ سے، ہر اچھی بات کے حکم اور ہر بری بات سے روکنے کے لحاظ سے. یہ وہ دین ہے جس پر تمام انبیاء چلتے رہے ہیں، جو خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام جو کہ امام الانبیاء ہیں یا امام الحنفاء ہیں، تمام انبیاء کو بھی بعد میں اللہ تعالی نے اسی بات پر مبعوث کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ، کہ وہ اللہ کے دوست تھے. تو ابراہیم علیہ السلام اسی پر چلتے رہے، اسی دین کے پیروکار تھے، یہی وہ دین حنیف ہے جو تمام لوگوں کے لیے نجات کی راہ ہے، چاہے یہود و نصارہ ہی کیوں نہ ہو اہل کتاب، لیکن انہوں نے بھی اپنے دین سے انحراف کیا، اس کو بدل دیا، لہٰذا ان سب کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر تم کہاں آؤ؟ ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کس بات کی دعوت دیتے تھے؟ کہ صرف ایک اللہ کو ماننے کی، توحید ہی پر تو تھے نا وہ جمے ہوئے. جیسے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. تو واقعی میں توحید یہی ہے کہ ساری دنیا ایک طرف جاتی ہو لیکن ہم ایک اللہ کی عبادت پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اصل ہمارا دین یہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ایون کسی نبی کو بھی آپ شریک نہیں کر سکتے اللہ تعالی کے ساتھ، کیونکہ تمام انبیاء بھی کون تھے؟ اللہ کے بندے ہی ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے چنا ہے. تو لہٰذا تمام انبیاء یہی تعلیم لے کر آئے، یہی دعوت لے کر آئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. وہ لوگ حنیف تھے، یکسو تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے وہ لوگ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، اور اسی بات کی تعلیم رسول اکرم دے رہے ہیں جو پہلے انبیاء دیتے چلے آئے تھے. تمام انبیاء کی تعلیم کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ کیا تھا؟ توحید خالص ہے نا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اور یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے تھے، وہ بت پرست نہیں تھے، اور یہی سیدھا راستہ، یہی سیدھا طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے. اسی لیے آگے کی جو آیت ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، جو بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور اس میں بہت ہی واضح اور دو ٹوک انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ ہماری تمام عبادات کس کے لیے ہونی چاہیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، لا شریک اللہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. سبحان اللہ, بہت خوبصورت آیت ہے. قل کہہ دیجئے, ان بے شک, صلاتی میری نماز, و نسکی اور میری قربانی, و محیای اور میری زندگی, و مماتی اور میری موت, للہ رب العالمین, سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک اللہ, نہیں کوئی شریک اس کا, وہ بزالی کا اور اسی کا حکم دیا گیا ہوں, وہ بزالی کا عمر تو اسی کا حکم دیا گیا ہوں میں, وہ انا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا سر جھکانے والا ہوں, سر اطاعت ہم کرنے والا ہوں, سرینڈر کرنے والا ہوں. آپ ان سے کہیے کہ میری نماز, میری قربانی, میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں. سبحان اللہ, اس آیت کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق دے اور ہماری بات میں اثر پیدا کرے اور ہم صحیح بات کہہ سکیں کہ ایکچولی خالص توحید, خالص اخلاص پر مبنی ہے یہ آیت, کہ ہماری زندگی کا مقصد, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمہ, میں اسی لیے نمازی, کہ میرا جینا, میرا مرنا, میری عبادات, میری قربانیاں, میرا سب کچھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی بندہ اس آیت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو آخرت میں سبحان اللہ اس کا کیا مقام ہوگا, کیا اس کا درجہ ہوگا, کیا اس کا مرتبہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اسی آیت کے مطابق کر دے کہ ہمارا اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو, ہمارے اندر کبھی کوئی دکھاوا نہ آئے, کوئی جاہ و مرتبے کی خواہش نہ آئے, ہم دنیا والے اس سے کبھی کوئی ریوارڈ لینے والے نہ بنے. کہ اے اللہ تعالیٰ, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, اے اللہ صرف تیرے لیے ہے. سبحان اللہ, اور میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ہی نہیں کرتا ہوں, اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والوں میں سے میں ہوں اے اللہ تعالیٰ, یعنی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سرینڈر کرتا ہوں. سبحان اللہ, جو بندہ اس آیت کے مطابق بن جائے, آپ بتائیے کیا اس کی اہمیت ہوں گی اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو سبحان اللہ, یہاں پر ان دو عبادات کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے کہ نماز اور قربانی کا. تو فضل و شرف کے اعتبار سے یہ دو عبادتیں بہت اہم ہیں, کیونکہ یہ دونوں عبادات اللہ تعالیٰ سے محبت, دین کو اس کے لیے خالص کرنے, دل اور زبان اور جو ہمارے تمام اعضاء ہیں قربانی کے ذریعے سے اس کے تقرب کے حصول پر دلالت کرتی ہیں یہ آیت, یہ دو عبادات. تو قربانی سے مراد ہے کہ مال اور جو کچھ آپ اللہ کے راستے میں قربان کریں, جو چیز آپ کو محبوب ہے, مال بھی ہو سکتا ہے, لباس بھی ہو سکتا ہے, جانور بھی ہو سکتا ہے, تو قربانی مطلوب ہے یہاں پر, اور وہ بھی محبوب چیز کی قربانی. تو اپنی تمام پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا, دراصل اللہ سے محبت کی نشانی ہے. یعنی آپ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو آپ اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ تیری محبت کی خاطر میں اپنی پسندیدہ چیزیں بھی دینے کو تیار ہوں. سبحان اللہ, تو جو شخص اپنی تمام چیزوں کو, اپنی نمازوں کو, اپنی عبادات کو, اپنی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کے تمام اعمال اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہیں. سبحان اللہ, وماحیا و مماتی اور میرا جینا اور میرا مرنا, یعنی میں جو کچھ اپنی زندگی میں کرتا ہوں, کرتی ہوں, یا اللہ تعالیٰ جو کچھ میرے ساتھ کرتا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر کر رکھا ہے, جو میری تقدیر میں ہے, وہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی اگر کچھ مشکل آتی ہے اللہ نہ کرے تو بھی میں سرینڈر کرتی ہوں اللہ کے آگے, کوئی خوشیاں آتی ہے تو بھی میں اللہ تعالیٰ کے ہی آگے سر جھکاتی ہوں. تو میری زندگی, میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے, میرا جینا, میرا مرنا, یعنی موت بھی مجھے اس حال میں آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوں. ہم پڑھتے ہیں نا کہ تمہیں موت نہ آئے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو, فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ کی. یعنی ہر لمحہ, میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرتا ہے, ایون موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی کوئی شکایت نہیں, کوئی شکوہ نہیں, کوئی تکلیف کا اظہار نہیں, کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو میری زندگی, میری موت, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ کتنی خوبصورت زندگی ہوگی نا، وہ کتنی خوبصورت زندگی ہے وہ اس دنیا میں جو اللہ کی خاطر ہو، کہ آپ کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب سب کچھ اللہ کی خاطر اللہ کے لیے ہو. للہ رب العالمین، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی ہوں، نہ میں عبادات میں اس کا کوئی شریک ٹھہراتی ہوں، نہ اقتدار میں نہ تدبیر میں. تو اللہ تعالی کے لیے یہ اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی اخلاص کو مجھے حکم دیا گیا ہے. وہ بھی ذالی کا عمر تو، اور مجھے اسی اخلاص کو حکم دیا گیا، یعنی حتمی حکم، کہ اس حکم کی تعمیل کے بغیر میرے لیے کوئی گزارا ہی نہیں ہے. یعنی میرا سب کچھ کس کے لیے ہو؟ اللہ کی خاطر ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، دنیا کی شہرت کے لیے نہ ہو، صرف اللہ رب العالمین کے لیے. جو کچھ میں کر رہی ہوں صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوں، یعنی اس امت میں پہلا مسلمان ہوں. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ. کہ ہماری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے گزر جائے. تو زندگی کیسے ہو؟ عمل صالح کے ذریعے سے آپ کی زندگی اس پر گزر رہی ہو. اور موت کیسے ہو؟ کہ جب موت آئے تو اس وقت ہم ایمان کی حالت میں ہوں، اسلام کی حالت میں ہوں. تو یہ اسی کا تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے، کہ میری تمام بدنی عبادات اللہ کے لیے ہیں، میری مالی عبادات بھی اللہ کے لیے ہیں، اور نصف کا ویسے معنی قربانی کیا جاتا ہے، مگر اس کے بہت وسیع معنی ہیں. ان میں ساری عبادت آ جاتی ہے، مالی عبادات، صدقہ، خیرات، نظر و نیاز وغیرہ سب کچھ. یعنی سب جو کچھ یہ کریں اللہ کی خاطر کریں. اور میرے جینے کا مقصد ہی شرک کو ختم کرنا ہے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اور اسی راستے میں مجھے موت آ جائے. سبحان اللہ، یعنی میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تیرے دین کی سرفرازی ہے اللہ تعالیٰ. یعنی میں زندہ رہتی ہوں اس لیے، میں زندہ ہوں اس لیے کہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کروں. میری زندگی کا ہر لمحہ ایک جد و جہد میں گزرے، اسی کوشش اور سعی میں گزرے کہ میں تیرے دین کو آگے پہنچانا چاہتی ہوں، تیرے دین کو سربلند کرنا چاہتی ہوں. اپنے بچوں کی تربیت بھی میں اسی لیے کر رہی ہوں کہ یہ دین کے داعی بنے، دین کو پھیلانے والے بنے، اقامت دین کو، یعنی دین کو قائم کرنے والے بنے. بہرحال بہت خوبصورت یہ آیت ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں تو اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی چاہتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کی زندگی مسلسل متحرک ہونا چاہیے، ایک تحریک والی زندگی ہو جس میں ہلچل ہو، جد و جہد ہو، کوشش ہو. یہ کیا کہ بس صبح اٹھے شام اٹھے اور بس زندگی تمام ہو گئی، کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کیا ہماری زندگی کا مقصد بس یہ ہے کہ اٹھیں، کھائیں، پیئیں، ناشتہ کریں، سو جائیں، بس ختم، انجوائے کر لیں، پکنک منا لیں؟ جی نہیں، ہمیں تو اتنی بڑی امانت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا کہ انا اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. کہ ہم نے یہ امانت، یعنی قرآن کی امانت، آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، لیکن انہوں نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے سہم اٹھے، پر انسان نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی. سوچیے ذرا، تو اس امانت کو تو پہاڑ جیسی اتنی بھاری چیز بھی نہ اٹھا سکی، کانپ اٹھے وہ لوگ اس کے تصور سے ہی. تو دین ایک امانت ہے اصل میں، جس کی خود بھی ہمیں اطاعت کرنی ہے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اکرم کو کیا فرمایا تھا کہ ان سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم پر ایک بھاری بات کا بوجھ ڈالنے والے ہیں. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، اللہ کی دین کی اقامت، اللہ کی دین کی سربلندی. تو کیا ہم چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ بتائیے، کیا سکون کی نیند سو سکتے ہیں ہم؟ جی نہیں، ہمیں تو دن رات کی فکر رہنی چاہیے کہ ہم کیسے اس کام کو آگے بڑھائیں، کیسے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر اللہ کے دین کی بات پہنچائیں، اس پیغام کو آگے پہنچائیں. ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک نصب العین ہے ہمارا. میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اب یہ زندگی تو میری ہے ہی نہیں، اسے تو مجھے دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنی ہے، اسی میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اسی میں کھپانا ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ اس راستے میں نکلنے کے بعد کوئی مشکلات نہیں آئیں گی، صرف آسانیاں ہی ہوں گی. مشکلات آئیں گی لیکن اس کو مقابلہ کرتے ہوئے آگے گزرتے چلے جانا ہے. تو آپ دیکھیں کہ دین کی تبلیغ، صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت، دین حق کی اطاعت اور اقامت ایک بہت بڑا نصب العین ہے اور ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. ضروری ہے کہ اس نصب العین کا علم اٹھاتے وقت اس حیثیت کو پورا پورا احساس کر لیا جائے کہ اس راستے میں چلتے ہوئے کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں. اس نصب العین کے خاطر جو جدوجہد کی جائے، اس کی بنیاد یعنی ہمارے اندر وہ چیزیں اتنی گہری اور مستحکم ہونی چاہیے کہ اگر اس راستے میں مشکلات آئیں تو صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، لیکن اپنی جدوجہد جاری رکھیں، کیونکہ اصل کامیابی جدوجہد ہے. یعنی ہمارا کام ہے کرتے چلے جانا، کرتے چلے جانا. تو کہاں سے بات شروع کی جائے گی، کیسے شروع کی جائے گی؟ آپ جیسے ہیں، جس طرح ہیں، کوشش کریں کہ اس کام کو شروع کریں، ان لوگوں کا ساتھ دیں جو اس راستے میں آلریڈی پہلے سے لگے ہوئے ہیں، ان کا ساتھ دیں. تعاون والبر والتقویٰ. اس کے لیے شعور ایمان بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں دنیا میں، لیکن کیا ان کو اس بات کی فکر ہے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، آگے مسلمانوں نے کیا کرنا ہے، امت مسلمہ کس طرح سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتی ہے؟ تو یہ انہی لوگوں کا احساس ہو سکتا ہے جو شعوری طور پر ایمان رکھتے ہیں، جن کی آنکھیں کھلی ہیں، جو بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو تقلیدی مسلمان نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑے. اس کے لیے شعور اور آگاہی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ ایمان کی میں یہ شعوری کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، کیسے یہ بصیرت آپ لوگوں کے اندر پیدا کریں گے اور خود اپنے اندر بھی؟ تو قرآن اور حدیث نے ہی اس کا طریقہ متعین کیا ہے، اور یہی دراصل کامیابی کی ضمانت ہے. یعنی آپ قرآن اور سنت سے ہی تلاش کریں گے اس کو. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کوشش کی، وہی کوشش ہمارے لیے مشعل رہا ہے. اصل میں ہم بھی اسی طریقے کو فالو کریں. سیرت پڑھ کر ہی آپ اس راستے پر چل سکتے ہیں، یعنی قرآن اور سیرت پڑھ کر. تو شعوری ایمان کی ضرورت ہے، اور آپ کو دوسروں میں بھی پیدا کرنا ہے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے کہ جو سوچ جو فکر آپ کی ہے وہ دوسروں میں پیدا کریں، ان کو بھی موٹیویٹ کریں، ان کو بھی آگے بڑھانے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں. تو لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا کیجئے، خود اپنے اندر ایک تحریک پیدا کیجئے، مسلسل چلتے رہنے کی عادت ڈالیے کہ تھک کر بیٹھ نہیں جانا ہے. کیونکہ تھک کر بیٹھ گئے تو پھر یہ کام ہم سمجھتے کہ کوئی اور کرے گا، جب اگر ہم نہیں کر سکے تو کوئی اور کیسا کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہم کو خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے. اپنی زندگی کا مقصد پہلے تلاش کرنا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کیا بتایا ہے مقصد، کہ میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. خالص جو بھی کام کرے، ایک تو خلوص نیت کے ساتھ کریں، خالص اللہ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کریں، اور میری زندگی، میری موت، سب کچھ اسی کے راستے میں ہوں. تو وہ کیا تدبیریں ہیں جن کے ذریعے سے یہ دعوت، یہ پیغام، ہماری زندگی اسی نظریے کے مطابق گزاری جا سکتی ہے، یا اس کام کو اور مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کتاب و سنت کے اعتبار سے ایمان بالآخرت کا عملی احتساب، یعنی جب آپ خود کے اپنے اندر اور لوگوں کے دلوں میں جب تک کہ آخرت پر ایمان مضبوط نہیں کریں گے، یہ کام نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا، تبھی تو ہم یہ کام کریں گے نا، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، اے اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے. پھر ایمان بالآخرت کی جو فکری سوچ، یعنی اس لوگوں کے اندر وہ سوچ پیدا کرنا ہے، یا ان کے اندر وہ جذبہ ابھارنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت میں جواب دینا ہے. یقین کی کیفیت، یعنی لوگوں کو یقین دلائیں، کیونکہ لوگوں کو یقین ہی تو نہیں ہے نا، جب ہی تو ان کی جو دنیا کی زندگی ہے وہ جیسے چاہے تیسے گزر رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سوال و جواب کا احساس. پھر دنیاوی لذتوں سے بے رغبتی، یعنی بالکل دنیا کے بندے نہ بن جائیں ہم، دنیا کو اتنا لے جتنی ضرورت ہے بس. تو چند چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہے اس کام کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے. تو ہماری زندگی کس کے لیے ہو پھر؟ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری زندگی کی ساری تگ و دو، ساری بھاگ دوڑ کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہو. اور ہم خود سب سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھانے والے بنے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم خالص تیری بندگی، تیری عبادت کرتے ہیں. آگے دیکھیں، قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب، قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل اغیر اللہ ابغی، کہہ دیجئے کہ سوائے اللہ کی تلاش کرو، ربن کوئی رب، وہ رب کل شیء جبکہ وہی ہے رب ہر چیز کا، ولا تکسبو اور نہیں کماتی کل نفس کوئی جان، الا علیہ مگر اسی پر ہے اس کا وبال، ولا تزیرو اور نہیں اٹھائے گی کوئی جان وازرتن وزر اخرى بوجھ اٹھانے والی، بوجھ دوسری کا. ثم پھر الى ربکم تمہارے رب کی طرف، مرجعکم واپسی ہے تمہاری، فینبئکم پس وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم ساتھ اس چیز کے، فیہی تھے اس میں، تختلفن اختلاف کرتے. آپ ان سے کہیے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو شخص بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بار اسی پر ہوگا، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں لوٹ کر جانا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا. اب یہاں پر سوالیہ جملے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا میں کوئی اور رب تلاش کروں، کہ یہ میرے لیے لائق ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا رب یا مددگار یا مدبر بنا لوں؟ نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے، اور تمام مخلوق اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، یا تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر اطاعت خم کرتی ہے، جھکاتی ہے. تو مجھ پر تو سب سے پہلے اس بات کا حکم لاگو ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاؤں، اسی کو اپنا رب تسلیم کروں، اسی پر راضی رہوں. بھلا کسی اور کو رب کیسے بنایا جا سکتا ہے جبکہ سب کے سب اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے بندے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کی ترغیب اور ترغیب کے لیے فرماتا ہے کہ جو کوئی جو کماتا ہے کمائی، یعنی ہر شخص خیر و شر کا جو ارتکاب کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، اس کی جزا اور سزا صرف اسی کے لیے ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا، جو کوئی نیک کام کرتا ہے اس کی جزا اسی کے لیے ہے، اور جو برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ برا کام کرے کوئی اور اس کا بدلہ کوئی اور پائے، جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی جس نے کیا ہے وبال بھی اسی پر آئے گا. تو کائنات کی ہر چیز کا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، اور میں بھی کائنات کا ایک حصہ ہوں، تو میرا رب بھی کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور میں بھی انہی مقررہ قوانین کا پابند ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کہہ دیجئے رسول اکرم کے ذریعے سے، تو رسول اکرم کو کوئی زیادہ اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ رسول اکرم اللہ کے رسول ہیں تو ان کو کوئی اختیار دے دیا گیا ہو، جی نہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں. اور اگر کچھ اختیار دیا بھی جاتا ہے رسول کو، تو اللہ کے اذن سے دیا جاتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو رسول خود اللہ تعالیٰ کے تابع ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو کام جس نے کیا ہے اس کا بدلہ کسی اور کو ملے، کیونکہ مشرکین مکہ میں سے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ایسی توحید کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ، اگر قیامت آئی بھی تو پھر تمہارے اس گناہ کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم کر لو، تمہارا ہی بوجھ ہم اٹھا لیں گے، ہم اپنے اوپر لے لیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ تو ایک زید کرے اور اس کی سزا بکر بھگتے، یعنی کوئی دوسرا شخص بھگتے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہر ایک سے اس کے عمل کا محاسبہ ہوگا اور پھر اسی کو سزا دی جائے گی. جیسے آج بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ کر لو ہم دیکھ لیں گے، تو جی نہیں، جو کر رہا ہے اسی کو سزا ملے گی. تو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جس نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا اسی کو ملے گی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو جو جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے ہو جو ہستیاں, وہ کچھ کام نہیں آئیں گی کسی کے. اس دن ہر ایک کو لوٹ کر اللہ کے سامنے جانا ہوگا, اور جو کچھ اختلاف تھا وہ سب ختم کر دیا جائے گا. جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ رہے تھے, جن کو تم مدد کے لیے پکارتے تھے, اب اگر تم ان کو مدد کے لیے پکارو گے بھی تو وہ تمہاری مدد کرنے نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ خود محتاج ہیں. جن پر تم سہارا کیے ہوئے تھے, جن پر تم تکیہ کیے ہوئے تھے, وہ سب کے سب مدد کے محتاج ہیں آج. یہ جن اختلافات کی بنیاد پر تم نے فرقوں میں بانٹا اپنے آپ کو, گروہ در گروہ بن گئے تم لوگ, تو وہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالی سب کا فیصلہ فرما دیں گے. اور دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ اختیارات دیے بھی تھے تو وہ اختیارات اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم کرنے کے لیے دیے تھے. تو اس نے ان اختیارات کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا, کہ اس نے واقعی میں زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کروائی, اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کروایا, اسی لیے اختیارات دیے تھے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر. تو لہٰذا آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیارات دیے ہیں تو وہ اس لیے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ ہو, اس کو اپلائی کیا جائے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کیا جائے. اس دن یہ سب ختم ہو جائیں گے اختلاف کی جو باتیں ہیں, اور فیصلہ چکا دیا جائے گا, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وہی تو جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کے درجے بلند کیے, تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے اسی میں تمہاری آزمائش کرے. بلا شبہ آپ کا رب سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یقیناً بخشنے والا اور مہربان بھی ہے. یعنی انسان کو دنیا میں جو اختیارات دیے گئے ہیں یہ آزمائش کے طور پر ہے, اصل میں امتحان ہے. کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے, کسی کو کوئی خوبصورتی دی ہے, کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے, کسی کو غریب بنایا, کوئی عالم ہے, کوئی جاہل ہے, کوئی عقل مند ہے, کوئی بیوقوف ہے, کسی میں طاقت ہے, کسی میں کم طاقت ہے, کسی میں کچھ اعتبار سے صلاحیتیں ہیں, کسی میں کوئی اور اعتبار سے صلاحیتیں ہیں. تو دنیا میں انسانوں کے درجات بے شمار ہیں, الگ الگ ہیں, لیکن اسی وجہ سے دنیا کا نظام قائم رہ سکتا ہے, کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان کی اپنے اپنے استطاعت کے مطابق امتحان اس سے لیا جا رہا ہے. کسی کو کوئی خوبی دے رکھی ہے تو اس کا بھی امتحان ہے, کسی کو کچھ کمی ہے تو اس کا بھی امتحان ہے کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. امیر کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا, یا جو دوسروں کے حقوق اس کے ذمے ہیں, یعنی ہر سائل کا اس کے مال میں حق ہے, تو وہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. غریب ہے تو وہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا, کہیں شکایتیں تو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور عالم ہے تو کیا باعمل بھی ہے یا نہیں, اور کیا وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے, سکھاتا ہے, یعنی اس علم کی بنیاد پر جو اس پر ذمہ داریاں آتی ہیں کیا وہ ادا کرتا ہے. اور اگر کوئی حاکم ہے تو کیا وہ اپنی رعایا سے کیسا سلوک کرتا ہے, کیا وہ عدل قائم کرتا ہے. تو ہر انسان کا اس دنیا میں ایک خاص مقام ہے, خواہ اس کا درجہ اونچا ہو یا نیچا, ہر ایک کی اپنے حسب حال آزمائش ہو رہی ہے. اگر اس امتحان میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو الحمدللہ, پر اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر سزا اس کو بھی ملے گی. سبحان اللہ, اس آیت میں جو سورہ انعام کا آخری تتمہ کہہ سکتے ہیں آپ, جس کو پوری انسانیت پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس کائنات میں اس کی کیا حیثیت ہے, یعنی انسان کی کیا حیثیت ہے اور اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یعنی آپ سے اور مجھ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ربک سریع العقاب و انہ لغفور رحیم, اگر جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے, اور اگر جو اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نہیں نبھاتا, اس میں ڈنڈی مار رہا ہے, کمی کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق نہیں ادا کر رہا، یا اس پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سریع العقاب بھی ہے، جلد سزا دینے والا ہے. تو ہم کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا گیا ہے، ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے ہمیں آگے منتقل کرنی ہے آگے آنے والی نسلوں پر. وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو مسخر کر دیا تاکہ ہمیں آزمائے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں. بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے درجات کی بلندی دی ہے ہر اعتبار سے، اور یہ بھی کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے وہ ان چیزوں میں سے جو اس نے تمہیں دی ہیں. اور ہم سب کے اعمال بھی مختلف ہیں، آپ دیکھیں اپنے اپنے استطاعت کے اعتبار سے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی جو آزمائشیں ہیں یا جو ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں اگر صحیح طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو صحیح راستے میں استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں استعمال کرتے تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت ہے، جلد لینے والا ہے سزا، جلد دینے والا ہے سزا. تو لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ کی میری کیا ذمہ داری بنتی ہے انفرادی حیثیت سے. ہم میں سے ہر ایک کو جواب دینا ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم چھوٹ جائیں گے دوسروں پر ڈال دیں گے، جی نہیں، ہر ایک کو ہمیں اپنا حساب دینا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری، اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے گزاری، جدوجہد کی، کوشش کی، نیک کام میں آگے بڑھتے رہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف تعلیم دیں، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف بلائیں، خیر کی بات پہنچائے لوگوں کو، ترغیب دیں لوگوں کو تاکہ وہ نیکی میں آگے بڑھیں، ان کو ڈرائیں جہنم سے تاکہ وہ برے کاموں سے رک جائیں، قیامت کا احساس ان کو دلائیں کہ قیامت آنے والی ہے، موت کی تیاری کے لیے ان کو کہیں کہ موت بھی آنے والی ہے تاکہ وہ نیک عمل انجام دے سکیں. یہ میری اور آپ کی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ تمام کاموں کو انجام دیں، کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا، اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو ابھارنا، جنت کی رغبت ان کو دلانا، جہنم کے عذاب سے ان کو بچانا، یا ان کے اندر وہ فکر پیدا کرنا کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے، برے اعمال سے ان کو روکے، گناہوں سے روکنے کی کوشش کرے، اور جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کی ان کو رغبت دلائیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ کام لے، اور ہم زندگی کے آخری لمحے تک یہ کام کرتے رہیں تاکہ جب ہم اپنے رب سے ملیں تو اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں. انشاءاللہ ہمیں اللہ کے راستے میں ہی موت آئے. میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی. واقعی میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کوشش کو قبول فرمائے، اور مزید ہمیں اس کا بہتر طریقے سے حق ادا کرنے والا بنائے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں ہمیں لگا دے. ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے دین کی تبلیغ میں اور اس کے دین کی اشاعت میں اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے صرف ہو. ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا وقت، ہمارا ٹیلنٹ، ہماری اولاد، سب کچھ اللہ کے راستے میں ہم لگانے والے بنے. آمین. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مکمل کروایا، اس میں جو بھی صحیح بات تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور جو غلطیاں ہوئیں وہ میری اپنی ذاتی کم علمی کی وجہ سے غلطیاں ہوئیں. ہو سکتا پڑھتے وقت بولتے وقت زبان سے کچھ الفاظ ایسے نکل گئے ہوں جو غلط ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف کرے اور آپ بھی مجھ سے درگزر کریں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. یہ تعلیم کی مجلسیں قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا باعث بنے، ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ٹھہرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو لوگ رہے آخر تک، واقعی میں قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ استقامت کے ساتھ آخر تک لگے رہے. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کوشش کو قبول فرمائے. آپ لوگ کچھ بولنا چاہتے ہوں تو بول سکتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے تو میں مائک آن کروں گی. آپ کا ریئیکشن میں ہاتھ اٹھانا ہے. جی شازیہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پلیٹ فارم پر لانے کے لیے ہم لوگ کو, ہمیں کچھ بھی دین نہیں پتا تھا, آج قرآن کا میننگ اور تفسیر بھی سمجھنے کی ہمیں توفیق دی اللہ نے.
آپ کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ ہر چیز میں لگے رہے, اتنا پابندی کے ساتھ ہر جگہ شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے. آپ کی بھی اس میں کوشش اور جدوجہد اصل میں, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو خیر رکھا تھا اس وجہ سے آپ کو لے کر آئے.
آمین آمین. مگر آپ ہر جگہ رہتے ہیں, ایک دم موٹیویٹ کرتے ہیں ہمیشہ. کبھی میں سوچی نہیں تھی کہ میں قرآن تفسیر بھی میں کر پاؤں گی. مگر الحمدللہ جب سے اس پلیٹ فارم پہ آئی ہوں تب سے میں تجوید بھی سیکھی,
ماشاءاللہ
حدیث میں بھی ہوں الحمدللہ. بس
اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی جو یہ خواہش اور جو کوشش ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کے بہت زیادہ دنیا اور آخرت دونوں میں درجات بلند کرے, اور ایسے ہی آپ کو ہمیشہ دین سیکھنے میں آگے آگے رکھے اللہ تعالیٰ, اور سکھانے میں بھی.
اللہ آپ کو صحت دے. بس
آمین. جزاکم اللہ خیرن. جی اسما, آپ لوگ خود سے بھی مائک کھول سکتے ہیں. جی کھل گیا مائک آپ کا. اسما بولیے.
جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
استاذہ بہت اچھا, اتنا بہترین آپ کا سب ٹرانسلیشن رہتا ہے. ہم آپ کی حدیث والی کلاس بھی اٹینڈ کرتے ہیں الحمد للہ. اور شروع سے آپ کے ساتھ ہیں. بہت فوزی میم بہت اچھا لگتا ہے جب آپ بتاتی ہیں, اور ہم نوٹس ووٹس سب الحمد للہ پریپئر کر رکھے ہم نے. اور ایک اتنا دل کے اندر اتنا سکون ملتا ہے میم آپ کے جو آپ تفسیر کرتی ہیں, کہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے اللہ واقعی ہمیں اپنے قریب کر لیں. آمین سبحان اللہ.
جزاکم اللہ خیرن. آپ کی محبت ہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے واقعی مجھ جیسا بنائے, کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے. بس
آمین میم. آپ کو جزاک اللہ خیر. بہت آپ محنت کرتے ہیں میم یہ چیز. میم آپ سے ایک ریکویسٹ تھی ہماری, کہ میم ہمارا نا حدیث کلاس کے ٹائم پہ دورے قرآن ہو رہا ہے, تو اگر میم ایک کلاس رہ گئی ہے حدیث والی ہماری انشاءاللہ نیکسٹ ویک, تو اگر آپ اس کا ٹائم دوپہر میں کر لیں تو بہت ہم لوگوں کو سہولت ہو جائے گی میم.
ایکچولی میرے کنٹینیوسلی کلاسز ہیں, آج بھی صبح سے کنٹینیوسلی کلاسز چل رہی ہے, ابھی پھر اور ہے, پھر ابھی شام میں مجھے رات میں آف لائن بھی جانا ہے درس لینے کے لیے, تو میں ٹائم بالکل چینج کرنا بہت پاسبل ہی نہیں ہے. ایک دن میں چار چار کلاسز.
جی میم کوئی بات نہیں. جی میم کوئی بات نہیں. ان شاء اللہ جزاک اللہ. پاکستانی کریں گے ان شاء اللہ.
ایک ہی کلاس ہوگی بس حدیث کی, پھر رمضان کے لیے بند ہو جائے گی ویسے.
جی جی میم جی ان شاء اللہ. جزاک اللہ خیر میم.
جی عائشہ احمد.
السلام علیکم باجی.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ. آپ کی کلاس نہیں ہی بولے تو دکھ ہو رہا ہے, مطلب پھر کب شروع ہوتا بلکہ وہ ذہن میں چل رہا ہے ابھی. بہت بہت شکریہ.
جی الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ. اس کو آگے کنٹینیو کریں گے, سورہ آراف بھی شروع کریں گے ہم انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو
انشاءاللہ. باجی آپ کے آواز سننے کے لیے روز کلاس نہیں ہے آج بولے تو او اللہ کیا ہوا کچھ. باجی ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے وہ خیال میں آ جاتی ہے
کبھی. جزاک اللہ آپ کو آپ کی محبت کے لیے. ایکچولی آپ لوگ ایسے تھے نا کہ آپ لوگ تھوڑے کلوز کم لوگ ہیں نا, تو اس لیے آپ لوگ تھوڑے لگتا تھا کلوز ہیں, تو اس وجہ سے آپ کے اوپر ہی بات آتی تھی, سورہ انعام کی کلاس ہی کینسل کر دیتے تھے دوسری کلاسز کے لیے, تو اس سے اس کے لیے مجھے میں شرمندہ بھی ہوں کہ اتنے بار بار
کہتے ہیں. نہیں باجی نہیں باجی, ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں آپ بہت بزی ہیں الحمد للہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرست دے, آپ کے گھر والے سب چیز اچھا رکھیں. آمین
آمین. جزاک
اللہ باجی. آج شام میں کلاس ہے نا, ایک جلدی ہو کے آدھا گھنٹے میں واپس آ سکتے کیا؟
راکہ میں. جی جی ہاں ہاں ہے کلاس وہاں پر. جی
ان شاء اللہ ملیں گے باجی. زکات کے بارے
میں کہ ہم لوگ اسکول کا بھی سوچیں, کیونکہ بہت لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ اسکول کھولے نا, کیونکہ بوائز اور گرلز ایک ہو گئے ہیں ابھی, یہاں پر کوئی ایجوکیشن ہو گئی تو ہم لوگ الگ کرنے کے لیے, تو اس کی بھی بات میں کروں گی راکہ میں ان شاء اللہ. تو اس پر بھی آگے کام کرنا ہے
باجی. زکات کا یہ ہم لوگ سونا پہن کے رہتے نا, وہ 100 گرام پہن کے رہتے, اس کے اوپر بھی اس کا 80 گرام کے بعد دینا ہے کیا؟ نہیں ہمارا خود پہن کر رہتے نا وہ چیز کے اوپر,
چاہے پہننے والا ہو چاہے نہ پہننے والا, دونوں قسم ہر قسم کے زیورات پر زکات دینی ہے جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے.
رکھا ہو نہیں, پہن کے رہتے نا وہ.
جی جی ہاں, پہننے والوں پر بھی دینا ہے.
شکریہ باجی. جزاک اللہ. جزاک اللہ باجی.
वही आएगी। जी राबिया।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात।
ने कहा मैंने भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
नहीं नहीं, शुक्रिया की बात नहीं, बस ये अल्लाह ताला कबूल करे।
और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बात करना सीखी, सब कुछ ज्वाइन करना सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। तजवीद में ज्वाइन हूँ लेकिन थोड़ी मसरूफियत की वजह से थोड़ा क्लास नहीं हो रहा पा रहा। आज मुझे तो आंसू भी आ रहे हैं कि क्लास खत्म हो रही है। मैं दुआ करती हूँ कि और जल्दी से जल्दी जुड़ने का मौका।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहाँ तजवीद कर रहे हैं आप?
अभी यहाँ।
अच्छा माशाल्लाह
जी।
आप शाहिद की बात?
जी जी जी
माशाल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह।
तो बेटी की डिलीवरी होगी, थोड़ा मसरूफियत की वजह से थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ। इंशाल्लाह रमजान के बाद दुआ कीजिए,
आसान करे, वक्त में बरकत दे और इसको पूरा करने वाले।
में सब चेंजेस आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, नकाब होने लगी, तो सबके लिए आपको शुक्र अदा करती हूँ, आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ।
अल्लाह ताला कबूल करे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला नेकियों पर सकामत दे आप सब लोगों को।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी मेरे हस्बैंड थोड़ा दूर है, खास करके दुआ कीजिए उनमें भी आ जाए सब कुछ।
जरूर जरूर इंशाल्लाह, जरूर अल्लाह ताला लगा देते हैं, उनको भी लगा देते हैं अल्लाह ताला। जरूर
थोड़ी एक आजमाइश सामने आ गई है,
अल्लाह ताला उनको भी सास्ते में लगा दे और आपके लिए ताउन करने वाला बना दे।
जी जी जरूर जरूर अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह।
शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं, ख्याल रखिए अपना,
के लिए
अल्लाह ताला आसानी करे आप सब, आपके भी सब कामों के लिए।
जी जी
पढ़ने में भी
आसानी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अल्लाह ताला आप लोगों को जजाया कर दे बहुत ज्यादा, आप लोगों के वक्त में बरकत दे, सेहत आफियत दे, नेकियां वाली लंबी जिंदगी दे आप सब लोगों को। और अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते में लगाए रखे कुरान की तालीम और ताल्लुम के लिए, कि इसी को पढ़ते पढ़ाते हमारी जिंदगी गुजर जाए और अल्लाह ताला हमसे बस राजी हो जाए इंशाल्लाह।
बस
अल्लाह ताला सबसे कबूल करे, तकबलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह ताला हमारी हर कोशिश को कबूल करे और उसमें जो कमी और कोताही थी उसे दरगुजर करे अल्लाह ताला। चलें जज़ाकुमुल्लाह खैरन। राबिया आप कुछ बोलना चाह रही हैं?
जी है, बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला ने मुकम्मल करवाया। जी वालेकुम अस्सलाम, बोलिए।
मैं तो आपके रिकॉर्डेड ऑडियो डेली सुनती हूँ क्योंकि आपके उससे आवाज से और आपके लेसन से मेरा गुड मॉर्निंग होता है। मैंने बहुत ज्यादा बहुत सीखा आपसे और अभी भी हमने क्लासेस ज्वाइन करी हुई है
माशाल्लाह।
बच्चे भी, बच्चों के लिए भी मैम कोई क्लासेस जैसे वो पढ़ सके कुरान के लिए और कुछ भी चीजों के लिए, तो बच्चों के लिए भी कुछ अगर इनिशिएट ले सके तो आपके लिए इसको स्टार्ट।
जी जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, लेकिन एक्चुअली बच्चों के लिए जितना हो सके ऑफलाइन बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उनका कंसंट्रेशन रहने के लिए ना ऑफलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए। लेकिन हम देखेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, हम एक सिलेबस बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन भी शुरू करें कुछ बच्चों के लिए इंशाल्लाह। जी जरूर जी। राबिया आपकी बात इनकम्प्लीट रहेगी,
बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए कोई ऑनलाइन भी अगर कोई हो तो।
अस्सलाम वालेकुम। रियाद में कोई क्लास नहीं है ना ऑफलाइन कोच? आपके दमाम में ही है, आपके दमाम में ही है ना ऑफलाइन?
जी जी दमाम में ऑफलाइन है।
रियाद में नहीं है?
रियाद में नहीं है। जी नहीं।
जी जी, अभी 12 के बाद बच्चे तो फ्री रहते हैं ना, इसलिए याद आ गया।
जी 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 इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, देखते हैं इंशाल्लाह बच्चों के लिए भी।
बस माहौल बहुत खराब है, अल्लाह ताला कोई गफलत में ना जाए बच्चे।
जी 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 सब कुछ
अल्लाह ताला इस्तकामत दे।
आमीन आमीन।
ईमान सलामत रखे
इंशाल्लाह। आमीन।
खास करके दुआ में याद रखिये, रमजान भी आ रहा है।
जरूर जरूर इंशाल्लाह। सही, सब हम एक दूसरे के लिए दुआ
करें, के लिए सबके लिए इंशाल्लाह। आपके लिए भी हमारी दुआ है।
जज़ाकुल्लाह खैर। मैं भी सबको हमेशा याद रखती हूँ दुआओं में, सभी के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला कबूल करे बस
इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
जी ठीक है, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? चलें ठीक है, जज़ाकुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुकम्मल करवाया, जैसे गिरते पड़ते ही सही। हम लोग बहुत इसमें क्लासेस खत्म वो भी करते रहे, कैंसिल भी करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुकम्मल करवा दिया। इंशाल्लाह अब सूरह आराफ शुरू करेंगे तो फिर उसको रेगुलर करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ताला उसमें भी हमें इस्तकामत दे और जल्द ही इंशाल्लाह रमजान के बाद फिर आप लोगों को मिल जाएगा इसका फ्लायर, तो फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होंगी। चलिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
السلام ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ.